بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں قافلہ حجاز، جس کے مصنف نسیم حجازی ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر 0321-2138-225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. انتصاب. قافلہ حجاز راہ حق کے ان مسافروں کی ایک اور داستان ہے جنہوں نے کبھی بدر و حنین، کبھی قادسیہ اور یرموک، اور کبھی سومنات اور پانی پت کی حسین منازل دیکھی تھی. عہد رسالت کے بعد ملت اسلام کی تاریخ کا کوئی دور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے خلافت سے زیادہ تابناک نہیں تھا. اس دور کی عظمتوں کا تصور کرتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زمین کے پیمانوں سے اس کہکشاں کی لامحدود وسعتیں ناپ رہے ہیں، جس کے انگنت تارے ہمارے ادراک کی سرحدوں سے دور بلکہ بہت دور ہیں. کیسر و کسرہ لکھنے کے بعد قافلہ حجاز کے لیے تاریخی مواد جمع کرتے ہوئے میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر قدرت کا کوئی معجزہ ماضی کے چراغ اٹھا کر مستقبل کی گزرگاہوں پر رکھ دے اور پھر کاروان ملت، جس نے 14 صدیاں قبل فرات، نیل اور حجیہوں کے کنارے پڑاؤ ڈالے تھے، ان چراغوں کی روشنی میں اپنی نئی منازل دیکھ لے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی. پھر ایک رات پچھلے پہر کی تاریکی میں پاکستان کی سرحد پر بھارتی سامراج کا افریت نمودار ہوا اور طلوع سحر کے ساتھ ماضی کے حسین سپنے، جن پر 14 صدیوں کے دھندلکے پھیلے ہوئے تھے، ایک حقیقت بن کر زمانے کی نگاہوں کے سامنے آ گئے. ستمبر 1965 کی جنگ نے پاکستان کے جدت پسند دانشوروں اور ترقی پسند نقادوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ماضی کی روح پرور داستانیں حال اور مستقبل کی امیدوں اور حوصلوں کو جنم دے سکتی ہیں. اور ایک عام آدمی کی طرح پاکستانی ادیب اور مفکر کے لیے بھی قوم کی آزادی اور بقا کے تقاضے اگر کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو اس کا اولین فرض اس اجتماعی احساس کی ترجمانی اور ان نظریات اور روایات کی حفاظت ہے جو ہمارے ملی حصار کے لیے حقیقی بنیادیں فراہم کرتی ہیں. میں یہ کتاب ان 42 سپاہیوں کے نام معنون کرتا ہوں جن کا عزم و یقین ہمارا سرمایہ حیات ہے، جنہوں نے راجستھان، کھیم کرن اور چونڈا کی رزم گاہوں میں ماضی کی قابل فخر روایات از سر نو زندہ کی اور جن کے مقدس خون سے ملت پاک کی آزادی کے چراغ روشن ہوئے. ایبٹ آباد 16 اکتوبر 1968. نسیم حجازی. عرض حال. یہ شکایت اب بہت پرانی ہو چکی ہے کہ جو قابل ذکر کتاب پاکستان میں شائع ہوتی ہے وہ چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد ہندوستان میں بھی شائع ہو جاتی ہے، اور چونکہ کاپی رائٹ کے سلسلے میں کوئی ایسا قانون سرے سے موجود نہیں جس سے ایک مملکت کی کتابیں اس کے مصنفین کی اجازت کے بغیر دوسری مملکت میں شائع نہ ہو سکیں، اس لیے بھارتی ناشروں کی تقلید میں پاکستان کے بعض ادارے بھی ہندوستانی مصنفین، بالخصوص اردو مصنفین کی کتابیں شائع کر دیتے ہیں. تقسیم کے بعد ہندوستان کے متعدد ادارے میری تصانیف شائع کر رہے ہیں، لیکن میں شکایت کی بجائے یہ اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستانی قارئین میری کتابوں سے محروم نہیں رہے. مجھے صرف یہ سن کر کوفت ہوتی تھی کہ ہندوستان میں شائع ہونے والی سستی کتب کسی خفیہ راستے سے پاکستان پہنچ گئی ہیں اور یہاں کوئی دکاندار انہیں چوری چھپے فروخت کر رہا ہے. کاپی رائٹ کے قانون میں ایسے سکم موجود تھے کہ اس دھاندلی کے خلاف کوئی مؤثر کاروائی نہیں ہو سکتی تھی. خفیہ طور پر بھارت سے سستی کتابیں درامد کرنے والے تاجر اول تو بہت تھوڑا مال اپنی دکانوں پر رکھتے تھے، پھر اگر کسی دکاندار سے ایسی کتابوں کی 2-4 جلدیں دستیاب بھی ہو جاتی تھیں تو وہ قانون کی ضد سے بچنے کے لیے یہ عذر پیش کر دیتا تھا کہ یہ کتابیں کسی جانے پہچانے ہندوستانی نے بطور تحفہ بیچی ہیں. بھارت سے سمگل ہو کر پاکستان پہنچنے والی کتب کے ارزاں ہونے کی وجہ یہ ہے وہ نسبتاً سستے کاغذ پر چھپتی ہیں اور اس پر مصنفین کو ریالٹی ادا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. تاہم اگر یہ معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو میں اس کا ذکر کرنا بھی غیر ضروری سمجھتا. لیکن کچھ عرصے سے کتابوں کے اس ناجائز کاروبار میں ایک نئی قباحت کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ بھارت میں میرے نام سے بعض ایسی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں جو میں نے نہیں لکھی۔ کوئی 4 سال قبل میرے پبلشر ملک محمد عارف صاحب اجمیر شریف اور دہلی کی زیارت سے واپس آئے تو ان کی زبانیں یہ معلوم ہوا کہ بھارت میں میری اصلی تصانیف کے علاوہ بغاوت اور خاک خیبر کے نام سے 2 جعلی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک دوست نے کراچی کے کسی دکاندار سے بغاوت کی ایک جلد خرید کر مجھے بھیج دی۔ یہ کتاب اس قدر لغو ہے کہ میرے لیے اس کی چند سطور بھی پڑھ لینا ایک بڑی سزا سے کم نہیں۔ چند ماہ قبل مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ بھارت میں میرے نام سے شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد 4 تک پہنچ چکی ہے، اور اب ایک نئی اطلاع کے مطابق قافلہ حجاز، جس کا مسودہ ابھی تک پاکستان میں کتابت کے مراحل سے گزر رہا ہے، چند ہندوستان میں چھائے ہو چکی ہے۔ میں ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکا، لیکن اگر یہ درست ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کیسر و کسرا لکھنے سے پہلے قافلہ حجاز لکھنے کا اعلان کر چکا تھا، اور ہندوستان کے وہ ناشر جو مجھے اپنی خصوصی توجہ کا مستحق سمجھتے ہیں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر مہینوں اور برسوں انتظار کے بعد کسی قوت برداشت جواب دے گئی، اور اس نے کسی منشی جی کی خدمات حاصل کر کے اور اپنی سمجھ کے مطابق میرے نام سے کوئی کتاب لکھوا کر اس کا نام قافلہ حجاز رکھ دیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوسرے ملک اور وہ بھی بھارت جیسے ملک میں اس قسم کی جیل سازی کی روک تھام میرے بس کی بات نہیں۔ میں صرف پاکستان کے ارباب اختیار سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں کے مصنفین کے حقوق کی نگہداشت کے لیے کاپی رائٹ کے ضابطوں کو زیادہ مؤثر بنانے اور ہندوستان سے کتابوں کی درآمد کے خفیہ راستے بند کرنے کے لیے مناسب قدم اٹھائیں۔ نسیم حجازی، باب 1۔ ایک دن حسان بن عتبہ اس شاداب علاقے میں داخل ہوا جس کے دلکش مناظر اسے اپنے ماضی کا ایک خواب محسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ بہار کا موسم تھا اور اسے اپنے آگے پیچھے اور دائیں طرف حد نگاہ تک سرسبز باغات اور گندم کے لہلہاتے کھیت دکھائی دیتے تھے۔ بائیں ہاتھ دریائے فرات کے کنارے سرکنڈوں اور جھاڑیوں کا ایک گھنا جنگل تھا۔ سورج مغرب کے غبار آلود افق سے جھانک رہا تھا اور شام کے سائے تیزی سے مشرق کی جانب بھاگ رہے تھے۔ پرندے درختوں پر جمع ہو رہے تھے، کسانوں اور چرواہوں کی بستیوں سے دھوئے کی ہلکی ہلکی لکیریں آسمان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کسی درخت یا جھاڑی کے پاس رک کر اپنے وطن کے پرندوں کے چہچہے سنتا اور اس کے تھکے اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، لیکن پھر اچانک اس کا چہرہ مغموم ہو جاتا اور وہ آگے چل پڑتا۔ 25 سال یہ آدمی اپنے بوسیدہ لباس اور پریشان صورت کے باوجود ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے قد و قامت اور خد و خال کے باعث ہزاروں کے ہجوم میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں ایک موٹی اور پتلی لکڑی تلوار سے زیادہ خطرناک دکھائی دیتی تھی۔ وہ کسی ڈوبی ہوئی کشتی کا ملاح، کسی شکست خوردہ فوج کا سالار، یا ایک ایسا چرواہ معلوم ہوتا تھا جس کا گلہ بھیڑیوں کی نظر ہو چکا ہو۔ چند کھیت اور باغات عبور کرنے کے بعد وہ ایک گاؤں کے باہر ایک قلعہ نما مکان کے قریب پہنچا اور سورج کی سرخ پیشانی افق کو چھو رہی تھی۔ باہر چند بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر ڈیوڑی کے نیم دار دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بلند آواز میں کہا، کوئی ہے؟ کتے زیادہ جوش و خروش سے بھونکنے لگے۔ ڈیوڑی میں کسی نوکر کا موجود نہ ہونا اس کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ وہ اندر داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک عمر رسیدہ نوکر نے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام حسان ہے اور میں کباب سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوکر نے اس کی طرف بے اعتنائی سے دیکھا اور پھر حقارت سے ناک چڑھاتے ہوئے سوال کیا، تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ میں یہ بتا چکا ہوں میں کباب سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ ان کا گھر نہیں؟ نوکر نے برہم ہو کر کہا، یہ گھر بہت دور سے دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا مالک ہر حاجت مند سے بغل گیر ہونے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے ملے بغیر تمہاری حاجت پوری کر دی جائے؟ حسان نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، حاجت مندوں کو اس دروازے سے دور رکھنے کے لیے تمہارے کتے کافی ہیں، لیکن میں بہت دور سے آیا ہوں اور آج میں نے دو منازل طے کی ہیں، ابھی مجھے چند کوس آگے جانا ہے، اگر تمہارے آقا اس وقت کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تو زربخت کو بلا لاؤ، زربخت گھر میں نہیں ہے۔ حسان نے کہا، دیکھو تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنے آقا کے پاس جاؤ اور انہیں یہ اطلاع دو کہ میں ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ حسان کی نگاہیں نوکر کو مرغوب کرنے کے لیے کافی تھیں اور وہ پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے لباس سے دھوکہ کھا چکا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حسان کے تیور دیکھ کر اسے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ معن دروازے کی اور سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، کاؤس تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ نوکر نے مڑ کر جواب دیا، ایک مسافر آقا سے ملنے پر مصر ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان شام کے وقت کے بعد گھر سے نہیں نکلتے؟ جی میں اسے سمجھا رہا تھا، لیکن تم بحث کرنے کی بجائے دروازہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ نوکر پیچھے ہٹا لیکن حسان نے اسے دروازہ بند کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور ایک نوجوان لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، معاف کیجئے مجھے بہت جلدی ہے، اگر آپ کا نام ماہ بانو ہے تو میں آپ کے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر اس دوشیزہ کے حسین چہرے پر سرخ و سفید لکیریں دوڑنے لگی۔ اس نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، ایک مسافر کو یہ جتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کے گھر کے مکینوں کے بھی نام جانتا ہے، تم بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر تک کھانا مل جائے گا، کاؤس اسے مسافر خانے میں لے جاؤ۔ وہ واپس مڑی اور سامنے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ایک عالیشان عمارت کی طرف چل پڑی۔ کاؤس نے غضبناک ہو کر حسان کی طرف دیکھا اور کہا، تم اگر پاگل نہیں تو بیوقوف ضرور ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دوسرے نوکر یہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ یہ ضرورت تمہیں بہت مہنگی پڑتی۔ لیکن حسان نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہریے۔ لڑکی رک گئی اور مڑ کر دیکھنے لگی، 2 قداور کتے چند قدم کے فاصلے پر بندھے ہوئے تھے، زیادہ غضبناک ہو کر بھونکنے لگے۔ کاؤس نے بھاگ کر حسان کا بازو پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ دوشیزہ کی حیرت غصے میں تبدیل ہو گئی۔ حسان نے کہا، معاف کیجیے میں مسافر ضرور ہوں لیکن گداگر نہیں ہوں، میں جہانداد کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس گھر کے نوکر اور مالک ہر مسافر کو گداگر سمجھتے ہیں۔ لڑکی کی ساری ہنسیات سمیٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئیں اور اچانک اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس آدمی کو صرف لباس کی تبدیلی گداؤں کی صف سے نکال کر قابل عزت لوگوں کی صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، جہاداد کہاں ہے؟ وہ گھر کیوں نہیں آیا؟ تم اسے کہاں ملے تھے؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ میں مہبانو ہوں، میں اس کی بہن ہوں، میں صبح شام اس کی راہ دیکھا کرتی ہوں، اگر نوکر سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ ماہبانو کی آواز سکیوں میں دبک کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چلکنے لگے۔ حسان کی تلخی پر ندامت کا احساس غالب آ چکا تھا۔ اس نے مخموم لہجے میں کہا، جہانداد ہمیشہ اپنی بہن کے کہکوں کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس کے گھر میں کوئی خوشی کی خبر لے کر نہیں آیا۔ ماہبانو کچھ دیر سکتے کی حالت میں حسان کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، تم ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ وہ واپس نہیں آئے گا؟ حسان نے گردن جھکاتے ہوئے طرف انگیز لہجے میں جواب دیا، کاش میری کوئی تدبیر اسے واپس لا سکتی۔ ماں بانو نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ کہہ سکو کہ وہ زندہ ہے اور رومیوں کے کسی قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو میرے آنسو کہکہوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کاش میں یہ کہہ سکتا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو چکا ہے؟ میں آخری سانس تک اس کے ساتھ تھا۔ ماں بانو نے کاؤس سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں ابا جان کے پاس لے جاؤ، اور پھر کسی توقف کے بغیر آنسو پونچھتی ہوئی رہائشی مکان کی طرف چل پڑی۔ کاؤس نے حسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ جہانداد کی خبر لائے ہیں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہ تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ حسان کاؤس کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو سے متاثر ہو کر بولا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، آئیے، کاؤس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اور حسان اس کے ساتھ چل دیا۔ حویلی کے کشادہ صحن کی تین طرف ایک بڑے زمیندار کی ضرورت کے مطابق نوکروں، سپاہیوں کی رہائش گاہیں اور مویشیوں کے چھپر دکھائی دیتے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر کمرے بند اور چھپر خالی تھے۔ دائیں ہاتھ ایک وسیع استبل تھا جس کے اندر 50-60 گھوڑے سما سکتے تھے، لیکن وہاں صرف 4 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ایک نوکر ان کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ حسان کاؤس کے ساتھ حویلی کا صحن عبور کرنے کے بعد پختہ سلوں کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھتا ہوا ایک کشادہ چبوترے پر پہنچا۔ یہ چبوترا 6-7 فٹ اونچا تھا اور حویلی کو رہائشی مکان سے جدا کرتا تھا۔ اس سے آگے ایک اور ڈھیوڑی تھی جہاں ایک مسلح پہرےدار کھڑا تھا۔ ڈھیوڑی سے آگے قدرے تنگ صحن کے دائیں بائیں اور سامنے پختہ رہائشی مکان کے برآمدے اور کمرے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور مکان کے نچلے حصے میں تاریکی چھائی تھی۔ کاؤس نے ایک کونے میں سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آقا اوپر ہیں۔ وہ سیڑھیوں کے راستے بالا خانے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ آپ تشریف رکھیں، کاؤس یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ حسان قالین پر بیٹھ گیا۔ برابر کے کمرے میں کوئی عورت رو رہی تھی اور کوئی مرد درد بھری آوازوں میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ حسان اٹھا اور باہر کی سمت کھلنے والے دریچے کے سامنے کھڑا ہو کر جھاڑیوں اور درختوں کے اس گھنے جنگل کی طرف دیکھنے لگا جو 2 میل دور دریائے فرات کے کنارے تک چلا جاتا تھا۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک پرانے مکان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ماضی کی کتنی یادیں تھیں جو اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھیں، اور شاہراہ حیات کے کتنے نشان تھے جو وقت کی ریت میں دب چکے تھے۔ لیکن اس جنگل میں اس چکستہ مکان کا ایک دھندلا سا نقشہ ابھی تک اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس نے پہلی بار جہانداد کو قریب سے دیکھا تھا، اور پھر ایک ایرانی رئیس اور ایک عرب کاشتکار کی زندگی کے راستے آپس میں مل گئے تھے۔ قریباً 11 برس قبل وہ ایک زخمی ہرن کے پیچھے اس جنگل میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھی دریا کے کنارے رک گئے تھے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ایرانی زمیندار عرب کاشتکاروں کو اپنے جنگلات میں شکار کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اسے زخمی جانوروں کو گیدڑوں اور بھیڑیوں کے لیے چھوڑ دینا پسند نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنا شکار گھوڑے پر لاد کر جنگل سے باہر نکل رہا تھا تو اسے زمیندار کے نوکروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اپنے خیال کے مطابق اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں صحرا کی حدود سے اپنا شکار کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے گھوڑا روک لیا، لیکن جب اسے دائیں بائیں اور سامنے آدمیوں کی چیخوں پکار کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی تو اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو زمیندار کے نوکر اسے صفائی پیش کرنے کا موقع دینے سے پہلے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کی بھاگ موڑ کر ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ تلاش کرنے والوں سے کافی دور آ چکا ہے، لیکن گھنے جنگل میں اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ باہر نکلنے کے لیے کون سی سمت محفوظ ہوگی۔ پھر اچانک سامنے ایک عالیشان مکان کا اکبی حصہ دیکھ کر اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ کباد کی بستی کا قریب پہنچ چکا ہے، اور تھوڑی دیر میں بستی سے کئی آدمی اس کی تلاش میں نکل آئیں گے۔ اسے تلاش کرنے والے سواروں کی تعداد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اگر وہ زیادہ نہ ہو تو بھی وہ تھکے ہوئے گھوڑے پر ان سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سورج غروب ہونے کا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں کچھ دیر تلاش کرنے والوں کی نگاہوں سے بچ سکوں تو رات کی تاریکی میں مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ محل کے قریب شکستہ مکان کی طرف بڑھا اور ہرن کو 4 دیواری کے اندر پھینکنے کے بعد گھوڑے سے اتر پڑا۔ پھر اس نے گھوڑے کی لگام اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اسے ہانک دیا۔ گھوڑا تھوڑی دور جا کر رک گیا۔ حسان نے جلدی سے ایک پتھر اٹھا کر پھینکا اور گھوڑا بدواس ہو کر بھاگنے لگا۔ اس نے ابھی اطمینان کا سانس نہیں لیا تھا کہ آدمیوں کی چیخوں پکار دوبارہ سنائی دینے لگی۔ وہ قریب ہی جھاڑیوں کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں انسانی آوازوں کے ساتھ بھونکتے ہوئے کتوں کی آوازیں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ کوئی بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اگر گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کی گردن نہیں ٹوٹ گئی تو کسی جھاڑی کے نیچے چھپا ہوا ہوگا، تم اچھی طرح تلاش کرو۔ حسان نے سوچا، انہوں نے میرا گھوڑا دیکھ لیا ہے اور شکاری کتوں نے میری بو پا لی ہے، اب انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ کتوں میں گر جانے کے تصور سے خوفزدہ ہو کر باہر نکلا۔ پھر اس نے ایک درخت پر پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن پھر کوئی خیال آیا اور وہ شکستہ مکان کی دیوار پر چڑھ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ یہ دیوار کافی چوڑی تھی اور باہر سے گھنی جھاڑیوں اور بیلوں کی شاخیں اس پر اس طرح سے پھیلی تھی کہ وہ اپنا جسم چھپا سکتا تھا۔ انتہائی نڈر ہونے کے باوجود حسان کا دل دھڑک رہا تھا۔ بھونکتے ہوئے کتے مکان کے اندر داخل ہوئے اور نیچے پڑے ہوئے ہرن پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر میں چند آدمی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کتوں کو مار کر ہٹا دیا۔ پھر ایک کتا دیوار کی طرف بڑھا اور منہ اٹھا کر بھونکنے لگا۔ آن کی آن میں باقی کتے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ اچھل اچھل کر دیوار پر کودنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن حسان ان کی رسائی سے باہر تھا۔ ایک آدمی مکان کی دوسری دیوار پر کھڑا ہو کر چلایا، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ ایک سوار جس کے ہاتھ میں باز تھا گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا اور اس نے کہا، کتوں کو روکو، اب وہ بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ یہ جہاں داد تھا جب نوکر کتوں کی رسیاں ڈال کر ایک طرف ہٹ گئے تو اس نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، اب تم نیچے آ سکتے ہو۔ ایک ہرن کے چور کو اس قدر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حسان نے گردن اٹھا کر اس طرف دیکھا، پھر نیچے اترا اور اطمینان سے آگے بڑھ کر بولا، میں چور نہیں ہوں، اس ہرن کو میں نے یہاں سے چند میل دور زخمی کیا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اسے اس جنگل میں پہنچنے سے روک نہ سکا۔ جہاں داد مسکرایا، یہ جنگل ہمارا ہے اور اس میں پناہ لینے والے جانور بھی ہمارے ہیں۔ حسان نے کہا، آپ یہ لے سکتے ہیں، میں صرف یہ اطمینان چاہتا تھا کہ میرے تیر سے زخمی ہونے کے بعد یہ کسی درندے کے کام نہ آئے۔ لیکن تم بھاگے کیوں؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہرن شکار کرنے کے بعد میں خود شکار ہو جاؤں، مجھے امید تھی کہ میں بچ کر نکل جاؤں گا، لیکن اب مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں داد نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو میری جان اتنی قیمتی نہیں کہ میں اپنے سارے خاندان کی زندگی خطرے میں ڈال دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کباد کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے مزارے ہیں، ورنہ میرا ترکش خالی نہیں تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر تم مزارے نہ ہوتے تو اتنے آدمیوں کے سامنے ڈٹ جاتے؟ ہاں، اور میرا کوئی تیر رائیگا نہ جاتا۔ ایک نوکر نے کہا، بیوقوف، ہوش سے بات کرو۔ جہاں داد نے برہم ہو کر کہا، تم خاموش رہو۔ پھر وہ حسان سے مخاطب ہوا، تمہارا گھوڑا دیکھ کر میں سمجھا تھا کہ تم گر گئے ہو۔ میں نے گھوڑا چھوڑ دیا تھا، میرا خیال تھا میں چھپ جاؤں گا اور رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر تمہارا گھوڑا گھر پہنچ گیا تو وہاں یہ خیال کریں گے کہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اب تم ہمارا گھوڑا لے جاؤ اور جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کرو، صبح واپس بھیج دینا، اور اپنا شکار بھی لے جاؤ۔ یہاں ہرن بہت ہیں، تمہارے شکار کا شوق ہے تو میرے پاس آ جایا کرو، میں 20 دن اور یہاں ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ حسان نے پوچھا، آپ یہاں نہیں رہتے؟ نہیں، ہمارا لشکر مدائن میں ہے۔ حسان نے کہا، میں آپ کے پاس آیا کروں گا، مجھے شکار کا بہت شوق ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس جنگل میں اتنے آدمی پہرا دیتے ہو وہاں ہرن جیسے جانور زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ جہاں داد نے ہنس کر جواب دیا، یہ آدمی جنگل کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میرے ساتھ شکار پر آئے تھے۔ وہ مکان کے احاطے سے باہر نکلے جہاں داد کے اشارے سے ایک نوکر نے اپنا گھوڑا حسان کو پیش کر دیا۔ اگلے دن حسان جہاں داد کا گھوڑا واپس کرنے آیا تو وہ اسے اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ یہ ایک ایرانی امیرزادے اور ایک عرب کسان کے بیٹے کی دوستانہ تعلقات کی ابتدا تھی، اور اس کے بعد حسان قریباً ہر روز جہاں داد کے پاس آیا کرتا تھا۔ اسے کباد کے عالیشان مکان کے اندر گھومنے پھرنے کی عام اجازت تھی، جسے اس کی حیثیت کے لوگ صرف باہر سے دیکھ سکتے تھے۔ حسان کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور جہاں داد اس سے کوئی 3 سال بڑا تھا۔ جہاں داد کا چھوٹا بھائی زربخت اس سے 8 سال چھوٹا تھا، اور کم سن ماں بانو، جسے گاؤں کی لڑکیاں پری کہا کرتی تھی، زربخت سے 2.5 سال چھوٹی تھی۔ یہ ایران کی تاریخ کا وہ دور تھا جبکہ خسرو پرویز کی فتوحات کے سیلاب کی لہریں قسطنطنیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، اور قیصر روم اپنے محل کے دریچوں سے باز فورس کے مشرقی ساحل پر ایرانی افواج کے خیمے دیکھ سکتا تھا۔ حسان اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ کباد کا بیٹا اور ایران کے لشکر کا ایک بہادر سالار میرا دوست ہے، اور میں بھی بہت جلد اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ بستی کے لڑکے اس پر رشک کیا کرتے تھے اور بڑی عمر کے لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اچانک روم اور ایران کے مارکے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہرکل نے برسوں کی شکست کا حساب چکانے کے لیے جوابی حملے شروع کر دیے۔ پرویز نے اس غیر متوقع پیش قدمی کو روکنے کے لیے اچانک نئی افواج کی ضرورت محسوس کی، اور ایرانی مرزبانوں اور جاگیرداروں نے اپنے کسانوں اور چرواہوں پر فوج کی ملازمت کے دروازے کھول دیے۔ حسان نے فوج میں بھرتی ہونے کے بعد تین مہینے ایک سرحدی مستقر میں فوجی تربیت حاصل کی اور پھر اس سواروں کے چند دستوں کے ساتھ شمالی ایران کی ایک چوکی میں بھیج دیا جہاں اس کی زندگی کا ایک حسین خواب پورا ہوا۔ اس چوکی کا محافظ اعلیٰ جہاداد تھا۔ پھر وہ سپاہیانہ زندگی کی آزمائشوں، جنگ کی کلفتوں اور اسیری کے آلام و آسائب میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور اب قریب 9 برس بعد وہ جہاداد کے گھر میں اس کی موت کی خبر سنانے آیا تھا اور اس ناخوشگوار فرض سے سبکدوش ہوتے ہی وہ اپنا گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور اس کو اس کی بستی کے 4 کوس آگے جانا تھا۔ ایک نوکر چراغ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ تشریف رکھیں، آگا ابھی آتے ہیں۔ حسان قالین پر بیٹھ گیا اور نوکر چراغ رکھ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کباد اور مہبانو کمرے میں داخل ہوئے۔ کباد ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں مہبانو کے کندھے پر تھا۔ اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور اس قدر نحیف تھا کہ اگر مہبانو اس کے ساتھ نہ ہوتی یا حسان اسے مکان سے باہر دیکھتا تو اسے کبھی یہ خیال نہ آتا کہ وہ جہاداد کا باپ ہے۔ حسان تعظیم کے لیے اٹھا لیکن کباد کے ہاتھ کا اشارہ پا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کباد نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ایک باپ کے لیے جہاداد جیسے فرزند کی موت کا یقین کر لینا آسان نہیں۔ جنگ ختم ہوئے مدت ہو چکی ہے اور اس عرصے میں اسے جاننے والے جن افسروں اور سپاہیوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے اس کی موت کی گواہی نہیں دی۔ ان میں سے اکثر یہی کہتے رہے ہیں کہ وہ ارمیا میں ہمارے لشکر کی شکست کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ وہ زخمی تھا اور ایک سوار اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر بھاگ گیا تھا۔ اب اگر تم اس کی موت کی خبر لے کر آئے ہو تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ تم کہاں تھے؟ حسان نے جواب دیا، میں رومیوں کی قید میں تھا اور جہاداد اپنی موت تک میرے ساتھ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ وہ ارمیا کی جنگ میں زخمی ہوا تھا اور میں ہی اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر میدان سے نکال لایا تھا۔ ہم نے ساری رات سفر کرنے کے بعد ایک چرواہے کے ہاں پناہ لی تھی۔ 10 دن بعد جہاداد سفر کے قابل ہو چکا تھا اور ہم وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن اچانک رومیوں کے ایک دستے نے چرواہے کے گھر پر چھاپہ مارا اور ہمیں گرفتار کر لیا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ بستی کے ایک اور چرواہے نے ہمیں رومیوں کے پاس فروخت کر دیا تھا۔ ہمارا نیک دل میزبان رومی سپاہیوں کو اپنے گھر کی طرف آتے دیکھ کر بھاگ گیا تھا اور ہمیں اس کا انجام معلوم نہ ہو سکا۔ وہ ہمیں تربزدن لے گئے اور وہاں ہمیں جہاز کھیلنے والے غلاموں میں شامل کر دیا گیا۔ جہاز کا کپتان ہمیں انسانوں کی بجائے کارآمد جانور سمجھتا تھا۔ ہماری دنیا جہاز کے نچلے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم صرف اتنا جان سکتے تھے کہ جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے یا متحرک ہے۔ قریباً 1 سال ہم بدترین سزائیں بھگتتے رہے۔ جہاداد کی صحت بتدریج خراب ہوتی گئی۔ پھر ایک دن اس نے میری گود میں سر رکھ کر دم توڑ دیا۔ جہاز پر ملنے والوں کی لاشیں سمندر میں پھینک دی جاتی تھیں لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ہمارا جہاز کس سمندر میں ہے۔ اس کے بعد زندگی کے ساتھ میری تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہمارا جہاز پچھلے مہینے کہاں تھا اور اب کس ملک کے ساحل کا طواف کر رہا ہے۔ جہاز کھیلنے والے غلام صبح و شام یا ہفتوں مہینوں یا برسوں کی بجائے صرف موت کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے پرانے ساتھیوں میں سے اکثر مر چکے تھے اور ان کی جگہ نئے غلام لے چکے تھے۔ اسیری کے ابتدائی زمانے میں بھی ہر نوواد کی طرح آزاد ہونے کی تدبیریں سوچا کرتا تھا، لیکن اب میں یہی سوچ سکتا تھا کہ کسی دن جہاداد کی طرح میری ہمت بھی جواب دے جائے گی۔ میرے ہاتھوں سے جہاز کا بھادی چپو چھوٹ جائے گا، پھر میری لاش کسی نامعلوم سمندر میں پھینک دی جائے گی۔ لیکن ایک جہاز کے کپتان نے میری زنجیر کھلوا دی اور مجھے ان قابل اعتماد غلاموں کے ساتھ شامل کر دیا جو بندرگاہوں سے رسد کا سامان لادنے کے لیے ملاحوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اب میں کھلی ہوا میں سانس لیتا تھا اور دن کے وقت سورج اور رات کے وقت چاند اور ستارے دیکھ سکتا تھا۔ جہاداد نے اپنی موت سے قبل مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے آزادی ملی تو میں اس کے گھر جاؤں گا، اور اب میں کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ شاید میں کسی دن بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا آخری سفر اس قدر یہ شروع ہوا۔ ہمارے جہاز پر گندم لدی ہوئی تھی. اس ایک طوفانی رات ہمارا جہاز شام کے ساحل سے قریب لنگر انداز ہوا. کتاب قافلہ حجاز کا پارٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہوا. بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیے.